اتوار 14 جون کے سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ خبر رسائی اداروں کے مطابق پاکستان نے سیو دا چلڈرن کو کام سے روکنے کے احکامات معطل کر دیے ہیں، مگر تنظیم کے ایک عہدیدار نے کہا،
حکومت پاکستان کی طرف سے نہ ہمیں بند کرنے کی کمیونیکیشن پہنچی تھی، کسی طرح ابھی تک ہمیں سرکاری طور پر کچھ پتہ نہیں چلا، میڈیا کے تھرو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے آفیسز کھولنے کی بات کی گئی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ خبر رساں اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن سے متعلق ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق تنظیم پر پابندی کا فیصلہ فی الوقت مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سیو دی چلڈرن کے میڈیا فوکل پرسن یا رابطہ کار سعید احمد کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ان سے کوئی باضابطہ سرکاری رابطہ نہیں کیا گیا۔
نہ ہمیں بند کرنے کی کمیونیکیشن پہنچی تھی، سرکار کے کچھ ملازمین ہمارے دفتر پر آئے تھے اور انہوں نے ایک سرکاری حکم نامہ ہمیں دکھایا جو ہمیں کبھی موصول نہیں ہوا، اور اسی طرح ابھی تک ہمیں سرکاری طور پر کچھ پتہ نہیں چلا، میڈیا کے تھرو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے آفیسز کھولنے کی بات کی گئی ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل نخبت ملک سے۔
بلوچستان کے سیکرٹری صحت نور الحق بلوچ نے بتایا ہے کہ حکومت بلوچستان کو پولیو فری بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پولیو ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے لیے قانونی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، جس میں پولیو سے انکار پر بعض سزاؤں کے علاوہ اسکول میں داخلے کے وقت پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ مہیا کرنا لازمی ہوگا۔
ادھر بلوچستان ہی میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے 2 کمانڈروں سمیت 57 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ضلع خضدار میں پریس کی موجودگی میں عبید اللہ عرف ببرک، دین جان عرف میران اور ان کے ساتھیوں نے اپنے ہتھیار صوبائی وزیر ثناء اللہ زہری کے حوالے کیے۔ بلوچ کمانڈر عبید اللہ نے کہا،
5 سال جھوٹے لشکر بلوچستان میں رہتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوا آزادی صرف ایک دھوکا ہے، تاکہ یہ ملک دشمن سردار لوگ ہمیں اور ہماری نسلوں کو غربت اور جہالت کی گہرائیوں میں دھکیلتے رہیں اور خود سکون کی مزے اڑاتے رہیں۔
اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے مشرقی علاقوں میں طالبان اور دولت اسلامیہ سے وفاداری کا اعلان کرنے والے گروہ کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی کے باعث مقامی لوگ یہاں سے بڑی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ان افراد کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے علاقوں میں کوئی انقلاب آ گیا ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں ان دونوں حکومت مخالف گروہوں کی لڑائی میں 100 کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ دولت اسلامیہ نے 10 طالبان کے سر قلم کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر بھی جاری کی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع سوپور میں پراسرار ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی نامعلوم مسلح افراد نے ایک سابق شدت پسند کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس کا کہنا ہے کہ 25 سال قبل معراج الدین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک مسلح کمانڈر تھے، لیکن انہیں گرفتار کیا گیا اور چند سال بعد وہ رہا ہو گئے اور تجارت میں مصروف ہو گئے۔ اس سے قبل سعید علی گیلانی کی تحریک حریت کے ساتھ وابستہ الطاف شیخ اور خورشید بٹ نامی شہریوں کو دن دہاڑے قتل کیا گیا۔ سعید علی گیلانی اور مسلح گروپوں کے اتحاد جہاد کونسل کے سربراہ سعید صلاح الدین نے ان ہلاکتوں کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
یمن میں حوثی باغیوں نے شمالی صوبے الجوف کے دارالحکومت الحزم کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی اتحادی فوج کی بھاری فضائی بمباری کے باوجود یہاں قبضہ حاصل کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب جنیوا میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں یمن کے بحران پر امن مذاکرات شروع ہونے کو ہیں۔ میانمار کی ریاست رکھائن میں راہبوں اور بدھ مت کے سینکڑوں پیروکاروں نے روہنجیا مسلمان تارکین وطن کی امداد کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ حال ہی میں میانمار کی بحریہ نے جنوبی ایشیا کے سمندری سفر کو نکلنے والے تارکین وطن کی ایک کشتی کو بچایا تھا، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ ان مسافروں میں کتنے بنگلہ دیشی اور کتنے میانمار کے روہنجیا مسلمان ہیں۔ میانمار کو روہنجیا مسلمانوں کی حالت زار اور انہیں شہری حقوق نہ دیے جانے پر شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ بیلجیم کے ایک شہر میں ٹیکسٹ واکنگ لائنز یا چلتے میں میسج کرنے والے افراد کے لیے مخصوص راستے بنائے گئے ہیں۔ سارا حسن۔
یہ عارضی راستے ان شہریوں کے لیے مخصوص ہیں جو راہ چلتے اپنے موبائل پر نظریں جمائے میسجنگ میں مصروف ہوتے ہیں اور ایسے میں کسی پول یا راہگیر سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اس اچھوتے خیال کو متعارف کروانے والا شہر کا ایک بڑا اسمارٹ فون سٹور ہے، جس کا کہنا ہے کہ مرمت کے لیے آنے والے زیادہ تر موبائل اسی تصادم کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ افراد اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ عارضی راستے ہیں، مگر ممکن ہے کہ انہیں مستقل شکل دے دی جائے۔
یورپی خلائی ادارے اے ایس اے نے کہا ہے کہ دمدار سیارے پر اترنے والا اس کا روبوٹ لینڈر فیلے جاگ گیا ہے اور اس نے زمین سے رابطہ کیا ہے۔ فیلے کسی دمدار سیارے پر اترنے والا پہلا خلائی جہاز ہے جسے اس کی مدر شپ روزیٹا نے کومیٹ 67P پر گزشتہ نومبر کو چھوڑا تھا۔ اس نے وہاں 60 گھنٹے کام کیا لیکن اس کے بعد اس کی شمسی توانائی والی بیٹری نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ گزشتہ برس نومبر میں یورپی خلائی ادارے نے اپنا ایک روبوٹ ایک دمدار ستارے پر بھیجا تھا۔ روبوٹ کا نام تھا فیلے اور دمدار ستارہ تھا کومیٹ 67۔ اس روبوٹ نے ابتدائی رابطے کے بعد چپ سادھ لی تھی، مگر اب تقریباً 6 ماہ کے بعد اس نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے آج ہیلو زمین، کیا تم مجھے سن سکتی ہو، کہا ہے۔ اگر خلائی سائنس سے آپ کو دلچسپی ہے تو بی بی سی اردو .com پر آئیے جہاں یہ خبر صفحہ اول پر ہے۔ آتے ہیں سیربین کے ایک اہم موضوع کی طرف۔ خبر رسائی اداروں کے مطابق پاکستان میں حکام نے اپنے وہ احکامات معطل کر دیے ہیں جن کے تحت جمعرات کو ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا اور تنظیم کے اسلام آباد میں موجود دفتر کو سیل کر دیا گیا تھا، مگر حکام نے اس فیصلے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی تھی۔ تاہم ماضی میں اس تنظیم پر القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی مدد کا الزام لگایا گیا تھا۔ سیو دا چلڈرن کو کام سے روکتے وقت پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا،
بین الاقوامی این جی اوز جو کہ سینکڑوں میں، وہ بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی ایجنڈا کے ملک میں کام کر رہے تھے۔ سالہ سال سے ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس آ رہی تھی، کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی۔ جن کی منظوری لی گئی تھی، جو رجسٹرڈ تھی، ان کا کام اسلام آباد کے اندر تھا، وہ بغیر اجازت کے بلوچستان پہنچی ہوئی تھی۔ کسی کا کام صوبہ پنجاب میں تھا، وہ گلگت بلتستان پہنچی ہوئی تھی، کوئٹہ پہنچی ہوئی تھی، ٹرائبل ایریاز میں پہنچی ہوئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام این جی اوز شامل ہیں جو اپنی خالصتاً ایجنڈے کے مطابق اور چارٹر کے مطابق پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہم نے آج سے تقریباً سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مادر پدر آزادی نہیں چل سکتی، اور اب ہم اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرا پیغام بین الاقوامی این جی اوز کو بھی ہے اور بین الاقوامی حکومتوں کو بھی ہے کہ اچھے کام کرنے والی این جی اوز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں، مگر انہیں پاکستان کے قانون اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار۔ لیکن خبر رسائی اداروں کے مطابق آج ان کی وزارت کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق پابندی کے احکامات کو اب آئندہ احکامات تک معرض التوا میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے اسی موضوع پر سیو دا چلڈرن کے پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے لیے رابطہ افسر سعید احمد سے پوچھا کہ پابندی لگی کیوں تھی اور اب اٹھی کیسے۔
سیو دا چلڈرن ہمیشہ سے یہ سمجھتی رہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک مہمان ہیں جو ایک میزبان کی مرضی سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے میزبان کے ہر اس قانون اور ضابطے اور جو بھی ان کے اصول تھے ان کے مطابق کام کیا ہے۔
سعید احمد صاحب، جو پابندی لگائی گئی تھی اسے عارضی طور پہ اٹھایا گیا ہے یا مستقلاً اٹھایا گیا ہے؟
حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر کوئی ہمارے پاس کمیونیکیشن ابھی تک نہیں پہنچی، نہ ہمیں بند کرنے کی کمیونیکیشن پہنچی تھی۔ 11 جون کو جو آپریشن ہوا، سرکار کے کچھ ملازمین ہمارے دفتر پر آئے تھے اور انہوں نے ایک سرکاری حکم نامہ ہمیں دکھایا جو ہمیں کبھی موصول نہیں ہوا، اور اسی طرح ابھی تک ہمیں سرکاری طور پر کچھ پتہ نہیں چلا۔ میڈیا کے تھرو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے آفیسز کھولنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آفس کھولنا اور دوسری چیز ہے کہ کیا ہم آپریشن بحال کر رہے ہیں یا نہیں۔ آپریشن ہم بحال اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ اب قانوناً صورتحال یہ ہے کہ نومبر 2013 کے بعد ہم نے حکومت پاکستان کو سیو دی چلڈرن کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ہمارے سمیت 150 کے قریب اور آرگنائزیشن ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، جن کی اپلیکیشن کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے، اور ان کو عارضی اجازت دی جاتی ہے، 4-6 مہینے کا وہ اجازت نامہ ملتا ہے، تو جو آخری اجازت نامہ تھا وہ ہمارا 15 مئی 2015 کو ختم ہو گیا، جس کے لیے ہم حکومت پاکستان کے پاس مئی کے شروع میں پہنچے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہمارا اجازت نامہ تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے یا آپ ہمیں ایم او یو سائن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ہمیں جو جواب ملا وہ 11 جون کو ہمارے دروازے پر پولیس اور سرکاری ملازمین نے آ کر ہمیں وہ حکم نامہ دکھایا جس میں بند کرنے کی بات لکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کو سیل کر دیا اور ہم اس حکم پر بھی عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل آئے تھے. اب ہمیں میڈیا کے تھرو یہ پتہ ضرور چلا ہے، لیکن سرکاری طور پر ہمیں کسی قسم کی ابھی تک کمیونیکیشن نہیں پہنچی. جب پہنچے گی تو اس میں یہ کلیئرٹی ہوگی کہ نہیں کہ کیا ہم صرف آفس کھولیں گے یا ہم آپریشن بھی جاری رکھ سکیں گے جو ہم پاکستان میں ماؤں اور بچوں کو دے رہے ہیں سروسز.
تو گویا اس وقت آپ کے آفیسز تو کھل گئے ہیں لیکن آپ کی سرگرمیاں معطل ہیں.
نہیں، ہمارے آفیسز بھی ابھی کھلے نہیں ہیں. ہمارے آفس پہ اب بھی سرکار کی طرف سے جو تالا لگایا گیا ہے وہ بدستور موجود ہے، پولیس والے وہاں پر موجود ہیں، تو نہ ہم دفتر جا سکتے ہیں نہ ہمارا آفس کھلا ہے. عملی طور پر ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نہ کام کر رہے ہیں نہ آفس جا رہے ہیں.
جو پابندی لگی 11 جون کو، اس سے آپ کی جو سرگرمیاں تھیں وہ کتنی متاثر ہوئیں، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟
پورے پاکستان میں ہمارے 30 سے 35 کے قریب پروجیکٹ چل رہے ہیں. جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں، وہ ہم 43 بیسک ہیلتھ یونٹ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں بٹا گرام کے ایریے کے اندر. تو ابھی ہمیں 1200 کے قریب ہمارا امپلائی ہے جو گھروں کو چلا گیا ہے. تقریباً 4 سے 6 ملین ایسے لوگ تھے جن تک ہم سروسز پہنچا رہے تھے، وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. اور اب یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہمارے 1200 ڈائریکٹ امپلائی، 600 انڈائریکٹ امپلائی اور 20 کے قریب نیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشن اور تقریباً 300 کے قریب کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا اسٹاف، جو 8 سے 10 ہزار کا اسٹاف بنتا ہے، جو ہمارا ڈائریکٹ امپلائی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے بہت سے پروگرامز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو 12 سے 13 ہزار امپلائیز ہیں کہ جو متاثر ہو کے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم قانونی کام کریں. اگر آفس کھولنے کی اجازت ہوگی تو ہم صرف آفس میں بیٹھے رہیں گے، ہم آپریشن شروع نہیں کر سکیں گے. اگر ایم او یو یا عارضی اجازت نامہ بھی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپریشن شروع کریں گے. یہ ابھی یہ کنفیوژن ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم سوموار کو دفتر جائیں گے یا فیلڈ کے آفیسز میں بھی جائیں گے.
سعید احمد صاحب، حکومت نے پابندی لگاتے وقت کہا تھا کہ کچھ این جی اوز جس میں سیو دا چلڈرن کا بھی نام تھا وہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو حکومت نے کیا باقاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کے ان کے شکوک و شبہات ہیں؟
بالکل، ہمیں کسی صورت میں کسی قسم کی آفیشیل کمیونیکیشن نہیں کی گئی. جب بند کرنے بھی آئے ہیں تو جو سرکاری آفیسر آئے ہیں انہوں نے جو ہمیں ایک حکم نامہ دکھایا اس میں صرف 2 لائنیں لکھی ہوئی تھیں. ایک یہ کہ پاکستان میں سیو دی چلڈرن کے آفیسز اور آپریشنز بند کر دیے جائیں. دوسری لائن یہ لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان میں موجود سیو دی چلڈرن کا تمام غیر ملکی عملہ 15 دنوں کے اندر اندر ملک چھوڑ. غیر ملکی عملہ تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں، 1200 جو ڈائریکٹ امپلائی ہے یہ سارے پاکستانی. یہ جتنے الزامات ہیں ہمیں میڈیا کے تھرو مل رہے ہیں. ہم کانسٹنٹلی پچھلے 6 ماہ سے ہر حکومت کے اس متعلقہ ادارے کے پاس جا رہے تھے، ان کے بلائے بغیر ہم جا کے ان کو اپنے پروجیکٹس کی ڈیٹیل، جو ہم فنڈنگ لے رہے تھے، جن جن ڈونر سے فنڈنگ لے رہے تھے ان کی ڈیٹیل، پھر کہاں پہ وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ہم ان کو جا کے بتا رہے تھے. اور ساتھ میں یہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں بتائیں کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. ہمیں کسی قسم کی سرکار کی طرف سے ان رائٹنگ یا وربل کبھی کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگا. یہ جتنے الزامات آ رہے ہیں یہ سب کے سب میڈیا میں آ رہے ہیں.
یہ تھے پاکستان میں بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کے رابطہ افسر سعید احمد. اور پاکستان سے ہی یہ خبر بھی کہ صوبہ بلوچستان میں حکام نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا ہے. اس قانون کے تحت والدین کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
سیکرٹری صحت نور الحق بلوچ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان کو پولیو فری بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کے تحت پولیو ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی بھی شامل ہے. انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں جو مسودہ قانون تیار کیا جا رہا ہے اس میں مختلف تجاویز زیر غور ہیں. انہوں نے بعض تادیبی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں صرف ان بچوں کو داخلہ دیا جائے گا جن کے پاس پولیو سے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہوگا. بعض دیگر ذرائع کے مطابق جو والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے ان کے اس اقدام کو کار سرکار میں مداخلت قرار دیا جائے گا اور اس کے تحت ان کے خلاف مقدمات دائر کیے جائیں گے۔ ان ذرائع نے بتایا کہ کوئٹہ بلاک جس میں کوئٹہ شہر کے علاوہ قلعہ عبداللہ، پشین اور بعض دیگر اضلاع شامل ہیں کہ ماحول میں پولیو وائرس موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق جہاں صورتحال حکام کے لیے باعث تشویش ہے وہاں اس بلاک میں ہر سال 21,000 بچے مختلف وجوہات کی بنیاد پر انسداد پولیو کے قطرے پینے سے رہ جاتے ہیں۔ بلوچستان میں اس سال بھی پولیو کے کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پولیو کے 4 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور میں نے بلوچستان کے سیکرٹری صحت نور الحق سے اس مجوزہ قانون کی تفصیل پوچھی اور یہ کہ اس قانون سے صوبے میں پولیو کے خاتمے میں کیسے مدد ملے گی۔
ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہمارا ایکٹ ہے ہم اس میں تجویز کر رہے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹس کر لیں، کیونکہ ویکسینیشن جنرل اور خاص کر پولیو کا بھی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کے سسٹم لیا جائے کہ تاکہ والدین اپنے بچوں کو ویکسین کر لیں۔
تجویز کیا ہے کہ وہ ویکسین کو
مثلاً تجویز ابھی تک یہ ڈرافٹ اسٹیج پر ہے، اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، اس پہ مشاورت ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی ایک فرض کر لیں ای پی آئی کارڈ کو کس طرح لازمی کرا دیا جائے، اسکول میں داخلے کے لیے یا کسی پبلک سیکٹر میں سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جائیں تو ای پی آئی کارڈ لازمن دکھایا جائے۔
تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی بہتری آئے گی؟
جی بالکل، ای پی آئی کارڈ ایک کمپلسری ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اسکول میں داخل کر دیں تو پوچھا جائے کہ جی آپ نے بچوں کو ویکسین کروایا نہیں کروایا، تو اس سے انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔
تو آپ ان کی شناخت کیسے کریں گے کہ یہ ویکسین ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر والدین کہیں کہ ویکسین ہوئے ہیں لیکن کارڈ نہیں ہے،
کارڈ جس کے پاس ہو جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا نا کہ اس بچے کو اس تاریخ کو ویکسین ہوا ہے۔
جب اس کا آپ اطلاق کریں گے اس قانون کا، اس سے پہلے
ڈرافٹ اسٹیج پر ہے، یہ اسمبلی جانا ہے اور وہاں سے اس کو منظوری کے بعد ہی سارا کچھ ہوگا۔
پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچے پہلے ویکسین ہوئے ہیں کہ جب یہ پابندی نہیں تھی، ان کے پاس اگر وہ ای پی آئی کارڈ نہیں ہے ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہو جائیں گی اسکول میں داخلے کی؟
تو مطلب آئندہ کے لیے جب یہ لا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ظاہر گورنمنٹ دے دے گی کہ اس تاریخ سے اب ہر بچہ ای پی آئی کارڈ، کیونکہ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہاں سے ویکسینیشن کا ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے، تو ای پی آئی کارڈ دکھا کے ہی آپ اسکول میں داخلہ یا اس طرح کی چیزیں دے دیں۔
پہلے ہی تعلیمی سطح کم ہے پاکستان میں، خواندگی کی سطح کم ہے، اس سے وہ والدین جو بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ کارڈ حاصل نہیں کر سکے یا کارڈ کھو جاتا ہے، ان کے لیے مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ پھر وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، یا جو واقعی پولیو ویکسین نہیں لینا چاہتے وہ بچے تعلیم سے بھی محروم ہو جائیں گے؟
یہ بھی ایک کپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھ لیں جہاں پبلک ہیلتھ سسٹم جس ملک میں سب سے زیادہ اچھے ہیں اس میں یہ لازمی قرار دیا جاتا ہے جی پی آئی کارڈ آپ کے پاس ہو جائے، فرض کر لیں صرف اسکول کی سطح تک نہیں اور بھی اس طرح کی مجلس ہے، فرض کر لیں آپ لوکل ڈومیسائل سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جائیں تو آپ اپنے بچوں کا ای پی آئی کارڈ پروڈیوس کر لیں۔
وہ تو ٹھیک ہے نور الحق صاحب، مگر وہ والدین جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، اب اگر وہ پابندی آپ لگا دیتے ہیں ان پہ تو وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، تو اس سے دو نقصان ہوں گے، ایک تو وہ پولیو کے قطرے نہیں پلوائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ تعلیم سے بھی محروم ہو جائیں گے۔
لیکن اس وقت جو بچے پولیو کے قطرے نہیں پیتے ہیں تو دوسروں کو بھی رسک پہ ڈال رہے ہیں، پولیو کے قطرے لیں گے تو جو ہمارے علاقوں میں پولیو کا خطرہ ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، دو تین سال کی ہی بات ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی کہ پولیو کے قطرے ان کے لیے ضروری ہیں، چہ جا کے اتنا سخت قانون متعارف کروایا جائے؟
نہیں، اس پر تو بہت کام ہوا ہے، مطلب آپ جو ریفیوزل پہلے جو تھے بہت زیادہ تھے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سخت قسم کے ریفیوزل ہیں، بہت معمولی تعداد ہے، ان کی وجہ سے تو سارا پروگرام خطرے میں ہے، تو اس سے اتنا زیادہ وہ افیکٹ نہیں ہو جائے گا کہ مطلب پرسکلے ہزاروں علاقوں کی طرح بچے داخل نہیں ہو جائیں گے اسکولوں میں، اس طرح نہیں ہے، یہ چند ہی ہوں گے
بچوں میں پولیو۔
اسکول کی بات نہیں تھی، میں تو ایک مثال دے رہا تھا کہ اسکول سرٹیفکیٹ کے لیے لازمی کر دی جائے، دوسرے چیزوں کے لیے آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں، مقصد یہ کہ ایجوکیٹ ہو جائے، صرف پولیو کی بات نہیں، دوسرے ویکسینیشن ہیں ان سب کے لیے ہو گیا۔
تو اس وقت بلوچستان میں پولیو کا کیا تناسب ہے؟
بلوچستان میں 2011 میں جو پولیو کا بہت بڑا آؤٹ بریک ہوا تھا تو 2012 اور 13 میں زیرو کر دیا گیا بلوچستان میں، ابھی تک جو اس سال ہے صرف 3 پولیو کیس رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے پاس، پورے بلوچستان میں اس طرح کا سچویشن نہیں ہے، صرف کوئٹہ بلاک میں زیادہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔
بلوچستان کے سیکرٹری صحت نور الحق۔ اور بلوچستان میں ہی رہتے ہیں جہاں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے والے بلوچستان لبریشن آرمی کے 2 کمانڈروں نے اپنے 57 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ، اطہر کاظمی کی زبانی۔
اتوار کو بلوچستان کے ضلع خوزدار میں ہتھیار ڈالنے والے کمانڈروں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر ثناء اللہ زہری نے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ثناء اللہ زہری نے بتایا کہ آج ہمارے نوجوان پہاڑوں سے اترے ہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کو بھٹکا کر پہاڑوں پہ لے جایا گیا اور آزادی کے نام پر ان سے جنگ کرائی گئی اور ان سے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ دوسری جانب بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں نے اپنے ساتھیوں کے ہتھیار ڈالنے کی خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ آزادی کی جنگ لڑنے والے بلوچ نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں سے واپس آ جائیں، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو وہی عزت ملے گی جو ہر عام پاکستانی شہری کو ملتی ہے، تاہم اس کے لیے وفاداری شرط ہے۔ ثناء اللہ زہری نے اس موقع پر کہا کہ آج آپ جو نوجوان آئے ہیں، ہم آپ کو وہی عزت دیں گے جو دوسرے عام شہریوں کو ملتی ہے، لیکن آپ کو ایک عہد کرنا ہوگا کہ جس طرح ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، اسی طرح آپ کو بھی پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا۔ ثناء اللہ زہری نے ہربیار مری اور برمداغ بگٹی پر بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شہزادے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بلوچوں کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب آپ اس وقت لا سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ عوام ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تو 1% بھی عوام نہیں ہے۔
یہ تھے اطہر کاظمی۔ افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ ملک کے مشرق کے حصے میں طالبان اور داعش کے مابین جاری لڑائی کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ جلال آباد پہنچنے والوں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ جیسے علاقے میں کوئی انقلاب آ گیا ہو۔ ایسے میں سیکیورٹی حکام کے مطابق صوبہ کنڑ میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اور اطلاعات ہیں کہ وہاں طالبان کے گورنر سمیت 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے اس حملے میں اپنے صرف 7 جنگجوؤں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کابل سے نامہ نگار سعید انور نے یہ تفصیلات بھیجی ہیں۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ کنڑ میں ایک ڈرون حملے میں کم از کم 28 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ رات کنڑ کے ضلع دانگام میں پیش آیا ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں افغان کور کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد عمر مخلص، طالبان کے نام نہاد گورنر، اور طالبان کے 3 دیگر اہم کمانڈر بھی مارے گئے 28 افراد میں شامل ہیں۔ ضلع دانگام کنڑ کا دور افتادہ علاقہ ہے جو ڈیورن لائن کے بہت قریب واقع ہے۔ غیر تصدیق شدہ اطلاعات یہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کچھ پاکستانی طالبان بھی شامل ہیں۔ صوبہ کنڑ کے پولیس چیف حسیب سعید خیلی نے اس حادثے کے بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
بمباران طیارہ بی پیلوت در 3 قرارگاہ توریستی داخلی و خارجی عملیات صورت گرفت۔
گزشتہ رات اندرونی اور بیرونی دہشت گردوں کے 3 فوجی مراکز میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ پہلی اطلاعات یہ تھی کہ 14 افراد مارے گئے ہیں، لیکن جو رپورٹ اب ہمیں ملی ہے یہ ہے کہ حملے کے نتیجے میں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ ملبوں کے نیچے سے جب مارے گئے افراد کے جسد نکالے گئے ہیں، ان کی تعداد 28 افراد ہے۔ ان میں غیر ملکی دہشت گرد بھی موجود ہیں، اور علاقے کے لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہاں عام شہری زندگی کرتے تھے اور مارے گئے ہیں۔ ضلع دانگام میں مقامی باشندوں نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ ڈرون حملوں میں طالبان کے فوجی مراکز ٹارگٹ تھے۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ دھماکہ ہوا، کچھ دیر بعد 5-6 دیگر دھماکے ہوئے تو معلوم ہوا کہ طالبان کا مرکز ہدف تھا۔ ہلاک ہوئے لوگوں کے اجساد کو قبرستانوں پر تقسیم کیے تھے۔ ہمارے قبرستان میں 3 جسد لایا گیا تھا، وہ جل چکے تھے اور پہچاننے کے قابل نہیں تھے۔ طالبان نے ضلع دانگام میں ہوائی حملے کی تصدیق کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں ان کے 7 افراد مارے گئے ہیں اور 5 زخمی ہیں۔ تاہم طالبان نے صوبہ کنڑ کے لیے اپنے نام نہاد گورنر کے ہلاکت کو مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب آج صبح افغانستان کے شمالی صوبہ تخار میں ایک ضلعی گورنر سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکے میں مارا گیا ہے۔ صوبہ تخار کے گورنر کے ترجمان سنت اللہ تیمور نے اس حادثے کے بارے میں کہا۔
ولسوال سے با عمر مخابره قماندانی امنی ولسوال اشکمش
ضلع اشکمش کے ضلع گورنر ضلع نائب پولیس چیف ایک پولیس چیک پوسٹ کا معائنہ کرنے جا رہے تھے کہ سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکہ ہوا اور اس حادثے میں ضلع گورنر پولیس افسر اور دو گارڈ شہید ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان نے کہا ہے کہ گزشتہ رات ان کے جنگجوؤں نے اسی پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا. ساتھ ہی مغربی صوبے ہرات سے اطلاعات یہ ہے کہ افغان فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں 5 عام شہری مارے گئے ہیں اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں. ہرات کے ضلع شندند کے متعدد باشندوں نے ہرات کے گورنر ہاؤس کے قریب جمع ہو کر اس ضلع میں امن و امان کو بہتر بنانے کی آوازیں لگائے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشنز کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال فروری میں متحدہ عرب امارات میں T20 کرکٹ لیگ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے بھی کرکٹ بورڈ کی جانب سے لیگ منعقد کروانے کی کوشش التوا کا شکار رہی، جس کی وجہ سرمایہ کاروں اور مشتہرین کی طرف سے بولی لگانے کے لیے وقت کی کمی اور کھلاڑیوں کی ٹورنامنٹ کی مجوزہ تاریخوں میں مصروفیت تھی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے ہر کرکٹر کو مالی ادائیگی کر کے کرکٹ بورڈ نے دوسری ٹیمز کو بھی مالی مطالبہ کرنے کی راہ دکھا دی ہے.
نہیں، یہ میرے خیال سے یہ تعصب غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں کچھ فائنینشل سیکریفائس دینی تھی. آپ دیکھ لیجیے اس کا ریٹرن کتنا ملا ہے ہمیں. اب یہ کہنا کہ دوسری ٹیمیں مانگیں گی، اس میں کوئی بنیاد نہیں. ہم دوسری ٹیموں کو نہیں دیں گے. ہم کہیں گے کہ زمبابوے آ گئی، اب آپ بھی آ جائیے اکارڈنگ ٹو دی پلان دیٹ وی ہیو. تو اب جو آئیں گے وہ اپنے بلبوتے پہ آئیں گے.
آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کنگسٹن میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کا آج چوتھا دن ہے. میزبان ٹیم کو جیتنے کے لیے 392 رنز کا ہدف ملا ہے. دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو ویسٹ انڈیز پر 1-0 کی برتری حاصل ہے. ادھر انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم ساؤتھ ہیمپٹن میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل کے لیے مد مقابل ہیں. 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ انگلینڈ ہی نے جیتا، لیکن نیوزی لینڈ نے دوسرا میچ جیت کر سیریز برابر کر دی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان فتح اللہ میں کھیلا گیا واحد کرکٹ ٹیسٹ ڈرا ہو گیا. میچ کا زیادہ تر حصہ بارش سے متاثر ہوا اور آج آخری دن بنگلہ دیش کی ٹیم کو فالو آن کا سامنا کرنا پڑا. اور یورپین فٹ بال چیمپئن شپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پرتگال نے آرمینیا کو 2-3 گولز سے ہرا دیا. میچ کی خاص بات کرسٹیانو رونالڈو کی ہیٹرک رہی، یہ ان کی اس سیزن میں 9th ہیٹرک ہے. ادھر خواتین کے فٹ بال کپ میں انگلینڈ نے میکسیکو کو 2-1 سے شکست دے کر گروپ ایف میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبانہ سے سنی. آپ کے خطوط کے جواب بات سے بات اور پاکستان کی پہلی اینیمیٹڈ فلم بنانے والے پروڈیوسر سے گفتگو سیربین میں آنے کو ہے. یہاں سیربین اپنے دورانی کے نصور پہنچا ہے اور یہاں آپ سنتے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ جو معصومہ ملک پیش کر رہی ہیں.
خبر رساں اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن پر پابندی کا حکم واپس لے لیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان کے صوبائی حکام کے مطابق بلوچستان لبریشن آرمی کے 2 کمانڈروں سمیت 57 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق صوبہ کنڑ میں ایک ڈرون حملے میں کم از کم 28 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ شمالی صوبے تخار میں سڑک کنارے بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک ضلع گورنر سمیت 4 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں نے شمالی صوبے الجوف کے دارالحکومت الحزم کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میانمار کی ریاست رقائن میں راہبوں اور بدھ مت کے سینکڑوں پیروکاروں نے روہنجیا مسلمان تارکین وطن کی مدد کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے اطلاعات ہیں کہ ضلع کیچ میں نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسین بلوچ کھیگر پر دستی بم حملہ ہوا ہے، جبکہ ڈیرہ بگٹی میں ایک دھماکے میں لیویز فورس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسین بلوچ کے گھر پر دستی بم کے حملے کا واقعہ ضلع کیچ میں تربت کے علاقے کلگ میں پیش آیا۔ تربت میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد اس علاقے میں ڈاکٹر یاسین بلوچ کے گھر پر دستی بم پھینکے۔ ذرائع نے بتایا کہ دستی بموں کے پٹنے سے زوردار دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں سے گھر کو جزوی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کی مخلوط حکومت کا حصہ ہے۔ گزشتہ ماہ کیچ سے متصل ضلع پنجگور میں بھی نیشنل پارٹی کے رہنما اور بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ کے گھر پر بھی راکٹ حملہ ہوا تھا۔ اس حملے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ادھر ضلع ڈیرہ بگٹی میں لیویز فورس کے ایک تانے میں دھماکے کے باعث فورس کے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک ہے، جسے علاج کے لیے رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا، جبکہ باقی 2 کو مقامی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ تحصیلدار سوئی سیف علی کے مطابق دھماکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث تھانے میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ایک کمرے میں پڑا بارودی مواد پھٹ گیا۔ ان کے مطابق دھماکے سے تھانے کے 5 کمرے بھی تباہ ہو گئے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ہمارے وہ سننے والے جو دستاویزی اور فیچر فلموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے شرمین عبید چنائے کا نام یقیناً اجنبی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وہی شرمین جنہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایمی اور آسکر جیسے اعلی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ شرمین آج مہمان ہیں ہمارے ساتھی فیفی ہارون کی، جنہوں نے شرمین سے ان کی پیشاورانہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ سنیے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔
پہلے میرا خیال ہم بات کرتے ہیں 3 بہادر کے بارے میں، کیونکہ ابھی آپ کی فلم ریلیز ہوئی ہے پاکستان میں، تو 3 بہادر کا جو مرکزی خیال ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟
جب میں پاکستان میں بڑی ہو رہی تھی تو ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا اور اس ٹیلی ویژن چینل پر بچوں کے لیے کافی چیزیں تھیں۔
پی ٹی وی کی بات کر رہی ہوں،
بالکل۔ تو اس وقت جو تھا اینک والا جن، انکل سرگم، سہیل رانا کے گانے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بچوں کے لیے تھیں۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز آئے مگر یا ہم ڈرامے دکھاتے ہیں یا بریکنگ نیوز، کوئی تیسری چیز ہی نہیں چلتی پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر۔ تو ہمارے بچے جو ہیں وہ یا انڈین چیزیں دیکھتے ہیں یا امریکن چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی وہ ان کو چانس ہی نہیں ملتا کہ وہ کچھ دیکھیں جو وہ کہیں کہ یہ لوگ میری زبان بول رہے ہیں، میرا لباس پہن رہے ہیں، میری طرح ہیں۔ تو 3 بہادر کا یہ موقف تھا کہ ہم پاکستان کی نئی نسل کو سپر ہیروز دیں، کارٹون کیریکٹرز دیں جو انہی کی طرح ہوں۔
جانے دو انہیں،
میں ان کا سر پھوڑ دوں گا۔
ساتھی، اس ٹاور سے دور رہو۔
میں جاننا چاہتا ہوں آخر اب کیوں اس ٹاور سے اتنا ڈرتی ہے۔
3 سال پہلے جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو سب نے کہا تھا کہ میں بالکل پاگل ہوں، نہ کوئی یہ ریلیز کرے گا نہ یہ کبھی بنے گی۔ جذبہ تھا اور ہمارا ایک مشن تھا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر اینیمیشن چل سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ جرت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور ہم نے نہ صرف پہلا قدم لیا، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے چھلانگ مار لی۔ ہم نے 9 شہروں میں 3 بہادر کھولی ہے۔ بہت کمپٹیشن تھا ہالی ووڈ سے بھی اور بالی ووڈ سے بھی۔ 2 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں جو بلاک بسٹرز ہیں اور ان کو ہم نے ڈٹ کے کمپٹیشن دیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ اب ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک قدم لیں اس ڈائریکشن میں۔
پہلے کافی آپ کا رخ جو تھا وہ ڈاکیومینٹری فلم میکنگ کی طرف تھا، اب جو میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2-3 سالوں میں کہ آپ پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ بنا رہی ہیں.
پچھلے کچھ سالوں سے میں نے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا ہے. ایک تو میری سیریز تھی ہو یقین, ہم نے 5 لوگ ایسے چوز کیے تھے جو اپنی کمیونٹی کو بہتر بنا رہے تھے, اور تھر سے لے کر کشمیر تک, کوئی پانی کے اوپر کام کر رہا ہے, کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے.
شرمین, یہ کیوں, واٹ از دس نیو ایمفسس؟
میں نے رخ نہیں چینج کیا, میں نے اپنا کام ڈبل کر لیا ہے بیسکلی. ابھی میری بین الاقوامی سطح پر امریکہ میں ایک فلم نکلی ہے, سانگ آف لاہور, جو ٹرائبیکا فلم فیسٹیول پہ اس نے پریمیئر کیا, اور وہاں آڈینس چوائس اوارڈ رنرز اپ رہے, اور اب وہ سڈنی جا رہی ہے اس ہفتے, اس کے بعد میلبرن اور بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں وہ فلم ٹور کرے گی.
اس فلم کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں گے.
سانگ آف لاہور میوزیشنز پہ مشتمل ہے جو لاہور کے شہر میں رہتے ہیں. لالی ووڈ کے اندر 60s اور 70s کے اندر آرکسٹراز ہوتے تھے, تو وہ ان آرکسٹراز میں بجاتے تھے, وائلنس, گٹار پلیئر اور بانسری. اور جب وہ وقت گیا تو انہوں نے بھی موسیقی کا ہاتھ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک برٹش بیس بزنس مین ہے, عزت مجید, ان کو بہت لگاؤ تھا موسیقی سے, تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان کی ٹریڈیشنل جو ہماری انسٹرومینٹس ہیں, جیسے تبلہ ہے, بانسری ہے, اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکیں.
سچل
میوزیشنز کی جو کہانی ہے وہ میں نے 3 سال تک فالو کی. اس کے علاوہ میری ایک اور فلم ابھی امریکہ میں ریلیز ہونے جا رہی ہے, وہ بنگلہ دیشی خواتین کے اوپر مشتمل ہے. ایز اے فلم میکر مجھے کبھی ایسا نہیں لگے کہ میرا سارا کام ایک ہی جیسا ہے. مجھے رسک لینے میں, مجھے ایکسپیریمنٹ کرنے میں, مجھے مختلف میڈیمز میں کام کرنا پسند آتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے فلم میکر میں اسی وقت بہتر ہوں گی جب میں اپنے آپ کو چیلنج کروں گی.
آپ میں ایک جذبہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں بدلیں, دوسرے اور لوگ جس پہ نہیں بات کرتے, تو آپ کوشش کرتی ہیں کہ انہیں چیزوں کو سامنے لائیں.
پاکستان میں اگر رہتے ہیں تو اس کو بہتر ملک بنانا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ چھوڑنی ہے. میں کتراتی نہیں ہوں مشکل سبجیکٹس کو ہاتھ لگانے کے لیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے مسئلوں کے بارے میں بات کریں تو ہی ہم ان کے حل اختیار کر سکتے ہیں.
ہاں, جب آپ نے وہ فلم بنائی تھی سیونگ فیس, جب آپ نے آسکر جیتا تھا, حالانکہ بہت لوگ آپ کو کنگریچولیٹ بھی کر رہے تھے, سملٹینیسلی لوگ آپ کو اکیوز بھی کر رہے تھے, آپ کیوں پاکستان کا نام برا کر رہی ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ کافی ہوا ہے.
دیکھیے, میرے ساتھ ہوا ہے, اور جو بھی اس طرح کے مشکل سبجیکٹس کو اٹھاتا ہے انہیں کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے. مگر میں تو کہتی ہوں کہ آئی تھرائیو آن دس, مجھے پسند ہے کہ لوگ یہ کہیں, اس لیے کیونکہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اگر وہ کسی کو امپیکٹ کرتی ہے, مطلب کسی کے دل کو چھوتی ہے یا کسی کو جھنجھوڑ دیتی ہے, تبھی وہ بندہ کچھ کہنے پہ قائل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ کسی طرح لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں پاکستان کے مسئلوں کو شیشے کے اندر لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں, کیا آپ کو اپنا عکس پسند آتا ہے؟ اگر آپ کو اپنا عکس پسند ہے اس طرح تو پھر ٹھیک ہے, مگر عکس نہیں پسند ہے تو پھر کچھ کریں اس کے بارے میں.
حال ہی میں جو حادثہ ہوا جس میں سبین محمود کے اوپر اٹیک ہوا, شی واز کلڈ, تو جو لوگ کھل کے بولتے ہیں ان کی زندگی بھی تھریٹن ہوتی ہے, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب اس قسم کا کچھ حادثہ ہوتا ہے, ڈز اٹ افیکٹ یو ان دا سینس کہ آپ بھی سوچتے ہیں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں؟
پاکستان میں رہ کر اور کراچی میں رہ کر خصوصاً ہم سب ٹارگیٹ ہیں. یہاں رہنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم ایک جگہ رہ رہے ہیں جب ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے رسکس کیا ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہاں رہ کر چپ رہ گئی تو پھر میرا رہنا پاکستان میں
ضائع ہو جائے گا.
میں کیوں رہ رہی ہوں پھر یہاں؟ میں کہیں اور رہ جاتی ہوں. میرا کہیں اور رہنا دنیا میں پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میں باہر پڑی ہوں, میرا کریئر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو میں کہیں بھی جا کے رہ سکتی ہوں. اگر میں پاکستان میں رہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں رہ کر اس کو بہتر بنانا چاہتی ہوں, اس کے پر کام کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ بہت سارے رسکس ہیں ایسوسیٹڈ ود بولنا, مگر اگر میں چپ ہو گئی تو میں اندر سے مر جاؤں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ میں بولوں چیزوں کے بارے میں اور لوگوں کو قائل کر دوں کہ ان کے اوپر کچھ سلوشنز یا حل ڈھونڈیں.
آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟
میرے خاندان والے بہت سپورٹیو ہیں. میری فیملی میں ہم 5 بہنیں ہیں, سب بہنیں کام کرتی ہیں, اور میری 2 بیٹیاں ہیں, انشاءاللہ وہ بھی بڑی ہو کر کام کریں گی. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور کچھ کریں. میں تو کہتی ہوں کہ پاکستان کی جو گریٹسٹ ایسٹ ہے وہ اس کی خواتین ہی ہیں. ہم ہی ہیں جو ماؤنٹ ایوریسٹ کلائم کر چکے ہیں, ہم ہی ہیں جو آسکر جیت چکے ہیں, ہم ہی ہیں جو نوبیل پیس پرائز جیت چکے ہیں, ہم ہی ہیں پاکستان کی شان.
شرمین, اب تھوڑی ڈفرینٹ باتیں بھی ہو جائیں, آپ بہت ہی سیریس لگتی ہیں کبھی کبھی, آپ اتنی سیریس ہیں یا آپ ڈو یو ہیو اندر سائڈ ٹو یو ایز ویل, لائٹر سائڈ؟
زیادہ تر میں کافی سیریس ہوتی ہوں, لائٹر سائڈ ہے میری. یو نو لوگ کہتے ہیں کہ ورکہولک, مطلب آپ 24 گھنٹے کام کرتی ہیں, مگر میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت ٹائم گزارنا پسند کرتی ہوں. آئی جسٹ ہیڈ اے بیبی, 8 ہفتے کی ہے وہ.
کنگریچولیشنز.
تھینک یو. تو کافی بزی ٹائم رہا ہے میرے لیے.
مطلب یہ آپ نے یہ فلم بھی بنائی, یو ور پریگننٹ ایز ویل, اور یہ ایک ساتھ آپ نے سب کچھ یہ کیا.
میری فلم امریکہ میں ریلیز ہوئی, سانگ آف لاہور, میری بیٹی پیدا ہوئی اس کے 10 دن بعد, اور اس کے 20 دن بعد یہ پروموشن شروع ہو گئی اس فلم کی. ایکچولی میں نے پوز کا بٹن نہیں دبایا ہے. سائیکل پہ نا کبھی آپ وہ دیکھتے ہیں چوہوں کو ڈال دیتے ہیں نا, وہ جو گول 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 گول.
تو شرمین یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے میڈونا کے ساتھ بھی کافی کام کیا.
جی بالکل, فیسینیٹنگ ایکسپیرینس.
ہاں وہ کیسا رہا؟ شی از اے ویری اسٹرانگ وومن, اور لوگ بہت اسٹرانگ اوپینینز ہیں لوگوں کے میڈونا کے بارے میں.
میں ان کو بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں, سیلف میڈ آرٹسٹ ہیں. میرے ساتھ اسپیسیفکلی خصوصاً ان کا جو ریلیشن شپ ہے, جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, وہ بہت ساتھ دیا ہے, بہت انہوں نے سپورٹ کی ہے جب بھی ایجوکیشن کے معاملے میں پاکستان میں, اور انہوں نے ہیلپ کی ہے ہمیں ہمارا میسج ایمپلیفائی کرنے کے لیے, جو میں بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. مطلب شائے اینڈ کوائٹ ان دا سینس کہ وہ جب وہ ون آن ون ہوتی ہیں تو ان کی آواز بہت دھیمی ہوتی ہے, وہ جب بات کرتی ہیں تو شی از انٹرسٹڈ ان ہیئرنگ کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. وہ اپنے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی, وہ آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں, وہ جاننا چاہتی ہیں, وہ پڑھتی ہیں بہت. شی ٹرائز ٹو ایجوکیٹ ہر سیلف دوسرے کلچرز, دوسرے ریلیجنز کے بارے میں. جب بھی وہ ملی ہیں, اور آئی تھنک اب تو 3 دفعہ مل چکی ہوں میں ان سے, ایک دفعہ تو میں ان کے گھر گئی تھی نیو یارک میں, اور ان کے بچوں سے بھی ملی.
مطلب کافی کیژول سراؤنڈنگ,
بہت کیژول, بہت کیژول میں ان سے مل چکی ہوں, اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں, ان کے پاس بہت سوال تھے, ہم کس طرح رہتے ہیں, ہماری زندگیاں کس طرح ہیں, ایجوکیشن کے بارے میں ہیں, اور ان کے سوال انٹیلیجنٹ سوال تھے, وہ جینوئنلی جاننا چاہتی تھیں ہمارے حالاتوں کے بارے میں. میرا جو پرسنل ایکسپیرینس فیفی ہالی ووڈ کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر. جب بھی میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, میں یہاں کا لباس پہنتی ہوں, وہ بہت لوگوں کو پسند آتا ہے.
کافی کوریج بھی ہوتی ہے آپ کی کہ شرمین نے آسکرز پہ یہ پہنا تھا اور اس ایونٹ پہ یہ پہنا تھا, تو آپ کا کافی انٹرسٹ ہے فیشن میں, یا آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ؟
میں یہ نہیں کہوں گی میرا کوئی فیشن کے اندر کوئی لگاؤ ہے, مگر میں یہ ضرور,
حالانکہ آپ بہت فیشنبلی ڈریس کرتی ہیں جب آپ چاہتے
ہیں. نہیں, میں بالکل کہوں گی کہ مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آئے یہ کہاں سے یہ کڑھائی ہوئی ہے, یہ کہاں کا ڈیزائن ہے, اور جب میں پاکستان کہتی ہوں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایک پری کنسیو نوشن ہوتا ہے, مطلب وہ ان کے سر کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے پاکستانی خاتون کا, اور وہ سلولی جو ہے وہ کریک ہو کے شیٹر ہو جاتا ہے جب وہ مجھ سے ملتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, میرا لباس دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں میں پاکستان کی ایک سفیر ہوں جب میں باہر جاتی ہوں, اور جب میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ ماشاء اللہ مجھے اپرچونیٹی ملی ہے بات کرنے کے لیے اور لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے, جو بہت کم لوگوں کو اس ملک سے ملی ہے.
تو فیشن میں انٹرسٹ کم, پاکستان میں انٹرسٹ زیادہ.
آلویز.
کبھی آپ سٹار سٹرک ہوئی ہیں؟ مطلب کیوں اتنے بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ آپ ملتی ہیں؟
بہت پہلے میں سٹار سٹرک ہوئی تھی جب میں ول سمتھ سے ملی تھی. ویری انٹیلیجنٹ, پارٹیکولر.
کبھی سوچا ہے کہ ان بڑے ایکٹرز کے ساتھ, ول سمتھ کے ساتھ فلم بنائے, ایسا کبھی سوچا ہے؟
میرا انٹرسٹ جو ہے نا وہ صرف دستاویزی فلمیں, ڈاکیومینٹری فلمز, اور اب اینیمیشن میں ہے. فکشن فیچر فلم میں ابھی تک میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.
میں کہتی ہوں,
آپ کہتی ہیں کہ میں کافی سنجیدہ ہوں, میں بھی کہتی ہوں میں کافی سنجیدہ ہوں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں فکشن فلم بناؤں گی تو میں شاید سنجیدہ نہیں ہوں گی, کیونکہ میں شاید رومانٹک کامیڈی بنا کے بیٹھ جاؤں. پھر تو میں نے جو اتنے سال لگائے ہیں کہ میرا لک جو ہے بڑا سیریس ہے, وہ تو پھر شیٹر ہو جائے گا نا.
مزہ آئے گا نا شرمین روم کام کر کے.
لوگ کہتے ہیں آپ فکشن کیوں نہیں فلم بناتی, کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں فکشن فلم بناؤں گی تو کوئی دیو داس جیسی لو اسٹوری نہ ہو جائے.
ہماری ساتھی فیفی ہارون گفتگو کر رہی تھی آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے سے. اور اب بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ایک اور اہم خبر. برطانوی حکومت کے ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ امریکی ادارے این ایس اے کے سابق ملازم کی جانب سے افشا کی جانے والی دستاویزات کی وجہ سے برطانیہ کو اپنے جاسوسوں کو منتقل کرنا پڑا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ خطرہ تھا کہ چینی اور روسی حکام ایڈورڈ سنوڈن کی جانب سے افشا کی گئی ان دستاویزات کو پڑھ سکتے ہیں. برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کا کہنا ہے کہ روس اور چین ان کمپیوٹر فائلوں کی انسکرپشن کو توڑنے کا توڑ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. حکومتی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کچھ ممالک کے پاس ایسی معلومات تھیں جن سے برطانوی ایجنٹس یا جاسوسوں کا پتہ چل سکتا تھا اور اسی وجہ سے انہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا. تاہم ذرائع نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی بھی جاسوس کو کوئی نقصان پہنچا ہو. برطانوی حکومت کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اور چین نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بقول ان کے ہمارے طریقہ کار کے بارے میں جان گئے ہیں اور اس وجہ سے برطانیہ انتہائی ضروری معلومات حاصل نہیں کر پا رہا. آج کل روس میں مقیم 31 سالہ ایڈورڈ سنوڈن نے یہ خفیہ معلومات 2 برس قبل عام کی تھیں. این ایس اے کے اس سابق ملازم نے 2013 میں اس وقت امریکہ چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے امریکہ کے خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے راز افشا کیے تھے جنہیں بتایا گیا تھا کہ ایجنسی بڑے پیمانے پر امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کی غیر قانونی نگرانی کرتا ہے. اس خبر کی مزید تفصیل کے لیے بی بی سی اردو .com پر آئیے. ہے
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
جی ہاں، سیربین سنا کیجیے. اور سیربین میں اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
پاکستانی وزیر اطلاعات پرویز رشید کے علاوہ شاید میں اکیلا شخص ہوں جو وزیر اعظم نواز شریف کی اس بات سے 100% متفق ہے کہ کراچی میں مکھی بھی مر جائے تو شہر بند ہو جاتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں. کچھ لوگ وزیر اعظم کے اس جملے کو کراچی میں روز مرنے والوں کی توہین قرار دے کے جانے کیوں بات کا بتنگڑ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. دیکھیے، یہ برا ماننے کی بات نہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہمارے خطے میں مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو پھلوں پھولوں اور مٹھائی وغیرہ کا رس چوس کے شہد بناتی، کھاتی اور کھلاتی ہیں، اور اگر کوئی کم ذات مکھی ان کے چھتے کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے تو اسے بھی بھنبوڑ دیتی ہیں. آپ چاہیں تو انہیں مکھیوں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، پر ایسا نہیں کہ رس جمع کرنے والے چھتے کی ہر مکھی کا درجہ برابر ہو. بس یوں سمجھیے کہ شہد کا چھتہ بالکل ہم جیسے ملکوں کی فوٹو کاپی ہوتا ہے. اس میں بے شمار خانے در خانے ہوتے ہیں، چھتے کی حکمراں نسل در نسل خاندانی ملکہ مکھی ہوتی ہے. اس ملکہ کے کارندے مکھے مکھیاں شاہی ہدایات و نگرانی میں چھتہ تعمیر کرتے ہیں اور مسلسل توسیع دیتے ہیں، نظم و نقص چلاتے ہیں اور رس جمع کرنے والی کارکن مکھیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں. لاوبالی و غیر ذمہ دار کارکنوں کو چھتہ بدری سمیت جملہ سزائیں بھی دی جاتی ہیں. بیرونی خطرات سے چھتے کا تحفظ کیا جاتا ہے اور ارد گرد کی ٹہنیوں اور پتوں پہ براجمان شر پسند حشرات پہ نظر بھی رکھی جاتی ہے. مکھیوں کی دوسری قسم وہ ہے جو بکثرت ہونے کے باوجود نسلن کمتر اور چھوٹے دماغ کا طبقہ ہے، اس لیے وہ گندگی، کچرے، فضلے اور صاف غذا میں تمیز سے محروم ہے، اور کبھی اگر کسی کھانے یا مٹھائی پہ بیٹھ بھی جائے تو اڑا دیا جاتا ہے. شہد کی منافع بخش مکھیوں کو تو ناز و نام سے پالا جاتا ہے، مگر عام مکھی کا تو ناک پہ بیٹھنا بھی برداشت نہیں ہوتا. دودھ میں گر جائے تو مکھی نکالنے کی بجائے پورا دودھ ہی پھینک دیا جاتا ہے. کوئی اس گھٹیا مخلوق کو کھلی کیا بند آنکھوں نگلنے پہ بھی تیار نہیں، پھر بھی اللہ جانے یہ کیوں پیدا کی گئی اور وہ بھی اتنی زیادہ۔ آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ گندگی پہ پرورش پانے والی، بیماریاں پھیلانے والی ناکارہ مکھیاں محض عددی اکثریت کے بلبوتے پہ خود کو شہد کی مکھیوں کے ہم پلہ سمجھنے لگیں اور پھر ان کے چھتے کے آس پاس بھی بڑی تعداد میں بھن بھنانا شروع کر دیں کہ جسے جانے کتنی محنت سے اشرافیہ مکھیوں نے اشرافیہ مکھیوں کے لیے بنایا، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ایسی نا ہنجار مکھیوں کا سوائے اسپرے کیا علاج؟ کیا یہ کافی نہیں کہ ان نیچوں کو اب تک برداشت کیا جا رہا ہے؟ انہیں اڑنے، بھن بھنانے اور مرضی کی غلاظت سے مرضی کی غذا چننے کا اختیار ہے۔ حالانکہ یہ نہ بھی ہوں تب بھی دنیا چلتی رہے گی، شہد بنتا بٹتا بکتا رہے گا، چھتا پھلتا پھولتا رہے گا۔ اس لیے اے گھٹیا مکھیو، اگر اپنا وجود عزیز ہے تو خود کو چھتے والوں کے برابر سمجھنا چھوڑ دو، ورنہ تم سب سے نمٹنے کے لیے چھتے کے چند چھاتا بردار ہی کافی ہیں۔ تعداد میں بھلے تم کتنے بھی ہو جاؤ، مگر تمہاری مجموعی قیمت شہد کی ایک ادنا مکھی کے برابر بھی نہیں۔ اوقات پہچانو اور غلاظت پہ جیو۔
وسط اللہ خان پیش کر رہے تھے اپنا کالم بات سے بات، اور اب سنتے ہیں آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین، کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے بستی ایسن گورایا سے، ماسٹر بشیر، محمد عارش، محمد طفیل، نادر حسین اور صادق حسین درزی اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں، بی بی سی پر کمرشل اشتہار نہیں چلتے لیکن آپ لوگ اپنی تشہیر پورے زور و شور سے کرتے ہیں، اور جس طرح تجارتی اشتہاروں میں مصنوعات کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ بی بی سی کے نمائندے کریا کریا گاؤں گاؤں میں موجود ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ گاؤں تو دور کی بات، ڈیرا غازی خان جیسے بڑے شہر میں بھی آپ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔
دیکھیے صاحبان، کریا کریا اور گاؤں گاؤں کی خبر دینے کے لیے ان دیہات میں جا کر رہنا تو ضروری نہیں ہے۔ نامہ نگاروں کا کام ہے کہ جہاں بھی کوئی اہم واقعہ پیش آئے وہاں پہنچ جائیں۔ اگر پشاور کے نواحی دیہات میں کچھ ہوا ہے تو ہمارے نمائندے وہاں جائیں گے، اگر کراچی کے گرد و نواح میں کسی گوٹھ میں کوئی خبر ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے نمائندے وہاں کا رخ کریں گے۔ ملک کے لاکھوں قصبوں اور گوٹھوں میں ہر جگہ نمائندے متعین کرنا تو کسی ادارے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔
خط میں مزید لکھا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صرف ان خطوں کے جواب دیتے ہیں جن میں آپ کی تعریف درج ہو، تنقیدی خط آپ ردی کی نظر کر دیتے ہیں۔
جی نہیں حضرات، معاملہ بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے، تعریفی خطوط پڑھنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے یہ کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تعریفی خطوں کو تو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اب اپنے خط کو دیکھ لیجیے، آپ نے ہم پہ محض تنقید ہی تو کی ہے، لیکن اس بنا پہ آپ کا خط مسترد تو نہیں ہو گیا۔
اصل میں تعریف یا تنقید خطوں کو چننے کا معیار نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کا خط زیادہ سے زیادہ سامعین کی توجہ حاصل کر سکے گا۔
جی ہاں، ہمارے نزدیک آئیڈیل خط وہ ہے جسے سن کر ہر سامع کہہ اٹھے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔
خط کے آخر میں ان دوستوں نے پوچھا ہے کہ بلیک وارنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی وائٹ وارنٹ بھی ہوتا ہے۔
جہاں بلیک وارنٹ تو پھانسی کے حکم نامے کو کہا جاتا ہے، جب سزائے موت کے مجرم کی تمام اپیلیں مسترد ہو جائیں تو اسے تختہ دار کی طرف لے جانے کا آخری حکم صادر ہوتا ہے، اور یہی حکم ڈیتھ وارنٹ یا ایگزیکیوشن وارنٹ یا بلیک وارنٹ کہلاتا ہے۔ وائٹ وارنٹ کا لفظ شاید آپ حضرات نے جرم و سزا کی کسی امریکی کہانی یا فلم میں سنا ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق پیرول پہ رہائی سے ہے۔
یعنی اگر کوئی قیدی عارضی چھٹی پر ہو اور وہاں سے فرار ہو جائے تو اس کی گرفتاری کے لیے جو حکم نامہ جاری ہوتا ہے وہ وائٹ وارنٹ کہلاتا ہے۔
بالکل صحیح۔ امید ہے کہ بستی ایسن گورایا کے ہمارے سامعین نے اپنے مشترکہ خط کا مفصل جواب سن لیا ہوگا، اور جواب نہ ملنے کے بارے میں ان کے پرانے گلے شکوے اب دور ہو گئے ہوں گے۔
یہ اگلا خط ہے عمر کوٹ سے، چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، کاپی کلچر نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
کاپی کلچر؟
جی ہاں، امتحان میں نقل کرنے کا رواج۔ چون کمار لکھتے ہیں، سندھ کے تعلیمی اداروں میں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے کہ پیپرز کے دوران جوابات کی فوٹو کاپیاں بڑی تعداد میں تیار کر کے امتحانی مراکز میں پہنچائی جاتی ہیں، جہاں امتحان دینے والے طلبہ کھلے بندوں نقل کرتے ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے اہلکار اور خود بہت سے اساتذہ بھی اس جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ امتحانات کے دوران فوٹو کاپی مشینیں بند کرا دی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور فوٹو کاپی کی دکانوں پر میلے کا سما رہا، جہاں دھڑا دھڑ جوابات کی کاپیاں تیار ہوتی رہیں اور امتحانی مراکز میں پہنچتی رہیں۔
چون کمار صاحب، اس طرح کی نقل سے بچہ میٹرک پاس کر کے کالج میں پہنچ سکتا ہے، اور اگر کالج میں بھی نقل چل رہی ہو تو وہ یونیورسٹی میں بھی پہنچ جائے گا، لیکن آخر ایک دن اسے تعلیمی زندگی کو خیر باد کہہ کر عملی زندگی میں آنا ہے جہاں نقل کی کوئی گنجائش نہیں۔ نقل سے پاس ہونے والے اور جعلی ڈگریاں خریدنے والے لوگ زندگی میں عارضی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر ان کا بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوٹتا ہے اور پھر کوئی ڈگری کوئی ڈپلوما ان کے کام نہیں آتا۔
جھوک ساول سے خالد حسین ساول کا مشورہ ہے کہ بڑے شہروں میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر حکومت کو چاہیے کہ شہروں کے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کرے اور پولیس اسٹیشنوں کی طرح رینجرز کی چھاؤنیاں بھی مختلف محلوں میں قائم کی جائیں۔
جیکب آباد سے اسلم روحی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ کیا لوڈ شیڈنگ پاکستان کی ایجاد ہے یا دنیا کے کسی اور ملک میں بھی اس طرح بجلی روک دی جاتی ہے؟ مثلاً کیا برطانیہ میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟
برطانیہ میں تو یقیناً لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی امریکہ اور کینیڈا میں کبھی لوڈ شیڈنگ کا نام سنا گیا ہے،
لیکن ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں بجلی کی قلت ہے اور وہاں بجلی کی سپلائی یورپ اور امریکہ کی طرح رواں دواں نہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کا تصور صرف پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔
زاہد حسین دشتی صاحب نے بلوچی شاعر مرحوم عطا شاد کے کچھ درد بھرے اشعار ارسال کیے ہیں اور کہا ہے کہ صبح کی نشریات کے بند ہو جانے پر خود ان کا دل بھی اسی طرح کے خون کے آنسو بہا رہا ہے۔
کوہاٹ سے ایک سامع نے دریافت کیا ہے کہ بی بی سی کی ادبی خدمات پر اگر کوئی ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھنا چاہے تو کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بی بی سی بنیادی طور پہ خبری ادارہ ہے، اس کی صحافتی خدمات پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ادب و ثقافت اس کا فورٹے نہیں ہے۔
یعنی ادبی خدمات ہمارا کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے۔
جی ہاں،
عارف والا کے اسٹوڈنٹ محمد ندیم نے ایک طویل مضمون ارسال کیا ہے جس کا عنوان ہے انسان اور انسانیت۔
اس زحمت کا بہت بہت شکریہ ندیم میاں، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ خطوں کے جوابات میں اس طرح کے مضامین نشر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
ننکانہ صاحب سے اللہ دتا بسمل صاحب نے بھی ایک طویل نظم ارسال کی ہے اور دریافت کیا ہے کہ ہم پاکستان میں مقیم اقلیتوں کے بارے میں کوئی پروگرام پیش کیوں نہیں کرتے۔
بسمل صاحب، ہمارے یہاں سے ملک بھر میں آباد مسیحی باشندوں اور سندھ کے چار اضلاع میں مقیم ہندو آبادی کے بارے میں وقتاً فوقتاً پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب اور پنجا صاحب میں آنے والے سکھ یاتریوں سے بھی ہم سامعین کی ملاقات کرا چکے ہیں،
اور اب آتے ہیں اس صاف ستھری لکھائی والے خوبصورت خط کی طرف جو کہ ہمیں بھیجا ہے گلگت سے ساجد علی عاقب نے۔
لوگ تو ہمیں ایسی ایسی جناتی لکھائی میں خط لکھتے ہیں کہ ہمارا سارا وقت ان کی لکھائی کو ڈیسائفر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ گوٹ کھاڑک سے آنے والا خط ہی دیکھیے، دو گھنٹے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
بہرحال سادے صاحب نے تو موتی پرو رکھے ہیں اپنے اس خط میں۔ لکھتے ہیں، بی بی سی اردو سروس سے میری وابستگی تو 15 برسوں پر محیط ہے، لیکن پہلی بار خط لکھ رہا ہوں۔ جنگ یمن کے بارے میں آپ کی رپورٹیں بہت معلومات افزا تھیں، آپ کی سروس سے ایک سلوگن کئی ماہ تک نشر ہوتا رہا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔ جب آپ کے یہاں سے پاکستانی فوج کو سعودی عرب کی حمایت میں یمن بھیجنے کی بحث شروع ہوئی تو میں نے سوچا کہ اگر سعودیوں سے پیٹرول لیتے رہے ہیں تو اب انہیں اپنی فوج دینی پڑے گی۔ چنانچہ آپ ہی کے سلوگن کی پیروڈی کچھ اس طرح بنی، لے کے پیٹرول پھنس گیا ہے، دے کے فوجی چھوٹ جا۔
بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، ایک صاف ستھرا خوبصورت اور پر مزاح خط لکھنے کے لیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آج کے سیربین کا کوئی حصہ آپ نہ سن پائے ہوں یا وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات پھر سے پڑھنا چاہیں یا پھر تازہ ترین خبروں کے لیے کسی بھی وقت آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں، مثلا جہاں اس وقت ایک تازہ خبر لگی ہوئی ہے کہ سوڈانی صدر جنوبی افریقہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ یہ ایک عبوری حکم دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کے صدر عمر بشر اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ عالمی کارروائی مکمل نہ ہو ان کے خلاف۔ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جوناتھن گریجر، اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، مگر چلتے چلتے اہم عالمی خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
خبر رساں اداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سیو دی چلڈرن پر پابندی سے متعلق نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق تنظیم پر پابندی کا فیصلہ فی الوقت مؤخر کر دیا گیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کو لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے. بلوچستان کے صوبائی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے خلاف آزادی کی جنگ لڑنے والے 2 بلوچ کمانڈروں سمیت 57 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے. افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق صوبہ کنڑ میں ایک ڈرون حملے میں کم از کم 28 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ شمالی صوبے تخار میں سڑک کنارے بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک ضلعی گورنر سمیت 4 افراد مارے گئے ہیں. جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے ایک عبوری حکم نامے کے تحت سوڈان کے صدر عمر البشیر کو اس وقت تک ملک چھوڑنے سے روک دیا ہے جب تک کہ جرائم کی عدالت کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیا جاتا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.